أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة آیت نمبر 62. بہت بہت اہم موڑ ہے یہ ایک سورہ البقرہ کا. بہت سی جگہوں پہ آپ نے میرے سبق میں یہ سنا ہوگا کہ یہ ایک بہت اہم حصہ ہے, یہ ایک بہت اہم موڑ ہے. بات یہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس میں ایک لفظ نہیں, ایک حرف بھی اس میں غیر اہم نہیں ہو سکتا. پہلے تو یہ قرآن کا اصول ہے, اسی لیے آپ اکثر میری باتوں میں سنتے ہوں گے کہ یہ بہت اہم ہے اور یہ انتہائی اہم ہے. دراصل ہے تو سب کچھ بہت اہم, لیکن جو حصہ آج ہم سورہ البقرہ کا پڑھنے جا رہے ہیں یہ اس کا مرکزی خیال ہے یا مرکزی کہانی ہے سورہ البقرہ کی, اور البقرہ ہی کی کہانی ہے یہ. اس میں گائے کا ذکر آئے گا. لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے صورتیں بھیجیں اور ان میں سے کوئی بھی لفظ جو ہے وہ اٹھا کے اس صورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. صورتوں کے نام انتہائی حکمت کے نیچے رکھے گئے ہیں, اور انتہائی حکمت یہ ہے کہ صورت کے نام سے آپ کو اس کی تھیم کا پتہ چلتا ہے. اب البقرہ کی تھیم کیا ہے؟ البقرہ گائے, ال اور خاص کر کے کہا گیا ہے البقرہ, وہ خاص گائے. تو آج اس خاص گائے کا ذکر ہے جس کے نام پہ اور جس کی کہانی پہ اور جس کے واقعے پہ سورہ البقرہ, جو کہ ہماری پوری شریعت کی بنیاد ہے, وہ بیسڈ ہے اس کے اوپر. اس لیے میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ آج جو اہمیت اس سبق کی ہے وہ یہ نہیں کہ کوئی اور سبق جو ہے وہ اسے کم اہمیت کا حامل ہے, لیکن میں اہمیت آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ جب آپ سن رہے ہوں سبق تو آپ کے دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں اور آپ کا دماغ جاگ رہا ہوں اور آپ کو یہ بات یاد ہو میری کہ جو حصہ ہم آج سورہ البقرہ کا پڑھ رہے ہیں, اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے سورت کی سینٹرل تھیم اور سینٹرل کہانی بیان کی ہے اور وہ ہمیں سمجھائی ہے. اور آپ یہ سمجھیں کہ ہماری شریعت, یعنی اگر کسی نے اہل شریعت بننا ہے, یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ کوئی اہل شریعت بن جائے, تو اگر کسی نے اہل شریعت بننا ہے تو اس نے یہ باتیں سمجھنی ہیں اور اس نے ان باتوں پہ عمل کرنا ہے, اور پھر وہ شریعت کی سڑک پہ شاید پہلا قدم رکھ سکتا ہے. ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہم ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے ہیں اور ہم اس طرح اپنے حلق میں غرارہ کرتے ہیں اور ناک میں پانی چڑھاتے ہیں اور ہم رکوع میں اپنی پیٹھ سیدھی رکھتے ہیں اور سجدے میں ہم اتنا جھکتے ہیں. یہ وہ شریعت ہے جو ہمیں پڑھائی گئی ہے, جو ہمیں بتائی گئی ہے. بدقسمتی ہماری یہ ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ شریعت نہیں ہے, بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں شریعت کا کوئی اور اسپیکٹ پڑھایا ہی نہیں گیا. شریعت میں عبادات کے علاوہ معاملات ہیں اور دنیا میں رہنے کے طریقے ہیں, قوانین ہیں, حدود ہیں, سزائیں ہیں, ٹھیک ہے نا جی, فدیے ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دن میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں الحمدللہ, اور رمضان کے 30 روزے رکھ رہے ہیں, اور دن کے کسی حصے میں ہم قرآن کھول کے اس کو پڑھتے ہیں, اس کی تلاوت کرتے ہیں, تو ہم اہل شریعت ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو آج ذرا غور سے آپ نے سننا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین, بے شک جو لوگ, آمنو, جو ایمان لائے, والذین, اور جو لوگ, ہادو, جو ہود کے, یعنی ہادو یہودی تھے, والنصارا, اور انصار تھے, نصاری تھے, نصرانی تھے, یعنی حضرت عیسیٰ کے جو پیروکار ہیں, والصابین, اور صابی. صابی جو ہیں یہ, اب آپ تفسیریں, آپ میرا آپ کو یہ میری دعوت ہے کہ آپ اس آیت کی تفسیر کے لیے اور اس آیت کو سمجھنے کے لیے تفسیریں اگر کھول کے پڑھیں گے نا, تفسیر ابن کثیر, مولانا مودودی کی تفہیم القرآن, مفتی محمد شفیع کی معارف القرآن, مظہری جو ہے پرانی تفسیر ہے, اگر آپ یہ ساری تفسیریں کھول کے پڑھیں گے اس آیت کے لیے, تو آپ کو احساس ہوگا کہ مفسرین کے اپنے خیالات میں کتنا تضاد ہے, اور آیات کی تاریخی حیثیت جو ہے اگر اس کو بہت زیادہ امپورٹنس دے دی جائے شان نزول کے حساب سے یا تاریخ کے حساب سے تو آیت کا پریزنٹ ڈے اپلیکیشن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس آیت کو پہلے میں آپ کو سمجھاتی ہوں، پھر میں آپ کو مختلف مفسرین کے ویوز بتا دوں گی، کیونکہ یہ بڑی ایک آپ سمجھیں کہ بڑی ایک کنٹروورشل آیت ہے۔ کنٹروورسی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، ہم انسانوں نے اس میں بنا دی، اور وہ بھی بدنیتی سے نہیں بنائی، اپنی معصومیت سے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی، اللہ کی باتیں ہیں تو ہم تو اپنی ٹھیک نیت رکھتے ہوئے وہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انسانی کمزوری اور انسانی لمیٹیشنز جو ہیں وہ بہت جگہوں پہ قرآن کو سمجھنے میں معنی آ جاتی ہیں، اور وہ قرآن کو سمجھنے میں ایک معذوری پیدا کر دیتی ہیں اگر کسی کو لفظی ترجمہ نہیں سمجھ آتا۔ ٹھیک ہے جی، تو ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے یعنی جو مومن ہیں، والذین ہادو اور جو لوگ یہودی ہیں، والنصارہ اور جو نصرانی ہیں، والصابین اور جو صابی ہیں۔ اب یہ صابی کا مذہب جو ہے یہ اس کو مختلف تفسیروں میں، کسی نے کہا ہے یہ مجوس ہیں، یہ ستارہ پرست تھے، کسی نے کہا ہے کہ یہ آتش پرست تھے، جو فارس میں ایران میں رہنے والے لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے، اور کسی نے یہ کہا ہے کہ یہ صحرا میں اکیلے رہنے والے لوگ تھے جو اپنے ہی کسی خدا کی عبادت کرتے تھے۔ اب صابی جو ہیں وہ میں آپ کو قرآن کے اصول کے ذریعے سمجھاؤں گی، میں کوئی آپ کو تاریخی دلیلیں دلائل نہیں دوں گی، اور میں کوئی عالمہ بھی نہیں ہوں۔ دیکھیں، بات شروع ہوئی ہے جو ایمان لائے، مومن، ہم جیسے لوگ جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ مومن ہے۔ اور انہی کے ساتھ ایک لائن میں کہا جا رہا ہے والذین ہادو، اور ہاں ان سے پہلے یہود تھے اور یہودی تھے اور نصارہ، تو تین مذاہب بیان ہوئے ہیں، اسلام، یہودیت اور نصرانیت، اور یہ تینوں مذاہب آج بھی دنیا میں کس نام سے مشہور ہیں، دنیا میں مذاہب کی جو کیٹیگریز ہیں اس میں یہ تینوں آسمانی مذاہب ہیں۔ یہ پوری دنیا کے مختلف مذاہب کے پیروکار یہ بات مانتے ہیں کہ یہ تینوں مذاہب نمبر ایک توحید پرست ہیں، یہ مونوتھیسٹک ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ کسی ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اب اس اللہ کا انہوں نے جو بھی نام رکھا ہوا ہے، ایک اللہ ہے یا الہی ہے یا الہا ہے یا جو بھی انہوں نے نام رکھا ہے، یہ مونوتھیسٹک ہیں۔ دوسری بات، ان مذاہب کے پاس پیغمبر ہیں، ان کے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے میسنجرز آئے ہیں۔ نمبر تین، جو ان کے پاس اللہ کا بھیجا ہوا، ان کا جو اللہ ہے اس کا بھیجا ہوا پیغام لے کے آئے ہیں۔ تو یہ مونوتھیسٹک ریلیجنز تینوں بیان کرنے کے بعد اللہ اسی لائن میں کہہ رہے ہیں والصابین۔ قرآن کے اصول کے مطابق یہ بات یاد رکھیں کہ اگر یہ تین مونوتھیسٹک یا موحد توحید پرست مذاہب کا ذکر ہوا ہے تو چوتھا مذہب جو ہے وہ بھی مونوتھیسٹک ہوگا۔ اس کو اگر آپ دیکھیں نا، اسی لائن میں وہ آیا ہے۔ تو اللہ نے صابی لوگوں کا جو حوالہ دیا ہے تو یہ کوئی ایسی قوم ہے جو توحید پرست تھی۔ اور عرب کی تاریخ اگر آپ دیکھیں، سیرہ ابن ہشام ہے اور الطبری ہے، اگر آپ یہ دیکھیں تو اس میں صابی لوگ جو ہیں وہ ایک صحرا میں رہنے والا ایک قبیلہ، یا آپ صحرا میں رہنے والے مختلف قبائل کے لوگ اکٹھے ہو کے اپنے قبائل سے ایک بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے، اور یہ لوگ ایسے تھے جیسے آج کل کی دنیا میں آپ سمجھیں جو درویش ہوتے ہیں یا جو فقیر ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں نظر تو نہیں آتا لیکن ہم اس اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ان بتوں کی عبادت نہیں کر سکتے جن کی عبادت ہمارے یہ قبیلے کرتے ہیں۔ تو یہ مختلف مشرق قبیلوں سے، اور ہو سکتا ہے کہ یہود یا نصارہ میں سے بھی، یہ لوگ اکٹھے رہ کر ایک اندیکھے خدا کی عبادت کرتے تھے۔ صابی یہ لوگ تھے، یعنی کہ تین موحد اور توحید پرست مذہب بتانے کے بعد اللہ نے اگر صابی کا ذکر کیا ہے تو قرآن کے اصول کے مطابق صابی بھی توحید پرست تھے۔ ٹھیک ہے جی، اس سے زیادہ ڈیٹیل میں میں نہیں جاؤں گی، بہت بڑی بحث ہے یہ اور بہت بڑے بڑے تاریخی حوالے ہیں اس میں۔ پھر ان چاروں کے لیے کہا جا رہا ہے من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعامل صالحا، اور اس نے صالح عمل کیے، صلح کرائی، اصلاح کی، صلاحیت کے مطابق عمل کیے، یہ وہ لوگ ہیں، فلہم، پس ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر، عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ, اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا, اور نہ ہے, وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, اور نہ ہی یہ غمگین ہوں گے. اس سے پہلے اللہ نے کہاں کہا تھا یہی بات, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ نے یہ وہاں کہا تھا جب حضرت آدم کو زمین پہ بھیج کے اللہ نے کہا تھا فَمَن تَبِعَ هُدَايَ, بس جس نے میری ہدایت کا اتباع کیا, جس نے میری ہدایت کو فالو کیا, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ بات آیت نمبر 62 میں یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ موحد لوگوں کا ذکر ہوا ہے, توحید پرست لوگوں کا ذکر ہوا ہے. اب انہوں نے جو بھی اپنے دین کے ساتھ کر لیا ہے اس کا ذکر نہیں ہو رہا. جو موحد ہیں, چاہے ایسے موحد بھی ہیں جو ان موحدوں کے مذہبوں سے بیزار ہو کے ایک جگہ اکٹھے ہوئے تاکہ وہ توحید کو بہتر طریقے سے پریکٹس کر سکیں, وہ صابی ہیں. وہ اس زمانے میں صابی تھے, آج کل کے زمانے میں وہ جو بھی ہیں ان کا ہمیں نام نہیں پتا, اور نہ ہمیں دنیا میں ایسے لوگ پتا ہے, ہماری نالج محدود ہے. کیا پتا کہیں پہ دنیا میں ایسے لوگ رہ رہے ہوں جہاں مسلمان اور کرسچن اور یہودی اور سارے مل کے کہتے ہوں کہ آئیں ہم اسے ایک اللہ کی عبادت کریں جو وہ ایک اللہ ہے. جیسے انٹر فیت ڈائیلاگز ہوتے ہیں, ہمارے ڈاکٹر ذاکر نائک, اللہ انہیں زندگی اور صحت دے, اس کے بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں. ان کے جو استاد تھے احمد دیدات مرحوم, اللہ ان کے درجات بلند کرے, یہ سب انٹر فیت کے اسپیشلسٹ تھے. اور یہ ہر کسی دین کو یہ غلط نہیں کہتے تھے, ہر دین کی جو روح ہے اور ہر دین کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ ہیں توحید. وہ توحید کے بارے میں کہ ایک اللہ ہے, دیکھو ایک اللہ کو مان لو تمہاری اپنی زندگی آسان ہو جائے گی. پھر آخرت, اکاؤنٹیبلٹی, ہر دین میں اکاؤنٹیبلٹی ہے. تو والیوم الآخر آ گیا, پھر نیک عمل, بھائی بد عمل نہیں کرنا, قتل نہیں کرنا, زنا نہیں کرنا, جھوٹ نہیں بولنا, ملاوٹ نہیں کرنی, رشوت نہیں لینی, سفارش نہیں کرنی, کسی کا حق نہیں مارنا, شفقت کرنی ہے, رحمت کرنی ہے, محبت کرنی ہے, ہر دین کی یہ تعلیم ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بڑی یونیورسل آیت ہے. اگر ایسی آیت ہے جس کو اگر آپ پڑھانے لگیں اور آپ پھر اس کو سوشل ویو سے اور پولیٹیکل ویو سے اور اکنامک ویو سے اور جوڈیشل اور لیگل ویو سے اگر آپ کسی بھی اسپیکٹ سے اس آیت کو پڑھائیں تو روشن سے روشن ہوتی تر چلی جاتی ہے. یہ روشن سے روشن تر یہ آیت جو ہے یہ ایک عالمگیر آیت ہے, اور یہ اسلام کی پوری دنیا پر ایک غلبہ اور ایک برتری کو ظاہر کرتی ہے. سب سے پہلے ایمان, آمنو, مومنوں کا نام سب سے پہلے آیا ہے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ آخری پیغام ہے جو انسانیت کو دیا گیا ہے, ایمان کا پیغام اور توحید کا پیغام, جس نے قیامت تک چلنا ہے اور قیامت میں فیصلے اس کی بنیاد پر ہونے ہیں. تو اور یہ اپنے سے پہلے آنے والوں سے کوئی مختلف نہیں ہے, یہ ان پہ ایک مہر ہے, یہ ان کی تصدیق کرتا ہے کہ اللہ نے تمہیں پہلے بھی پڑھایا ہے. ہاں اللہ نے اب یہ فائنل کورس بھیج دیا ہے, اس کے بعد فائنل ایگزام ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو بڑی عالمگیر آیت ہے اور دل سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے یہاں کیا کیا فرمایا ہے. اعتراضات میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں. جو لوگ ایمان لائے اور جو یہود ہیں اور جو نصارہ ہیں اور جو صابی ہیں, جو سب توحید پرست ہیں, جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخر پر, وعمل صالحا, اور انہوں نے نیک عمل کیے, فلہم, پس ان کے لیے, اجرہم, ان کا اجر, عند ربہم, اللہ کے ان کے رب کے پاس ہے, ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اچھا جی, اب تین باتیں آپ نے یہاں پہ سمجھ لینی ہے اس آیت کے بارے میں. یہ وہ تین اعتراضات ہیں جو اس آیت پہ ہوتے ہیں. نمبر ایک, اس آیت میں نبی پر یا رسول پر ایمان کا ذکر نہیں ہے. بڑا ہی خطرناک اعتراض ہے یہ, بڑا ہی مہلک اعتراض ہے اور بڑا مشکل اعتراض ہے کہ اس کا جواب دیا جائے. بھئی دیکھیں, آمنا باللہ والیوم الآخر وعامل صالحاً, بات ختم. بس یہ تین باتیں ہیں, ہو گیا. جس نے جو اس پر ایمان لے آیا وہ تو کامیاب ہو گیا. اس پہ تو محمد اور رسول اللہ کا ذکر ہی نہیں ہے, اس میں تو کسی پیغمبر کا, کسی رسول کا ذکر ہی نہیں ہے. اس کی پھر دو ایکسپلینیشنز دی ہیں عالموں نے. ایک یہ کہا ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ اسلام سے پہلے والے لوگوں کے لیے ہے. تو ان سب سے, مطلب کہ معذرت تو نہیں ہے, میں کہتی ہوں ود آل ڈیو ریسپیکٹ, مطلب میں ان کی بہت زیادہ عزت کرتی ہوں سب استادوں کی, لیکن یہ اعتراض کا جواب جو ہے یہ غلط ہے. کیونکہ قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو اسلام سے پہلے آنے والوں کو الگ سے ایڈریس کرتی ہے، ان کے واقعات بیان کرتا ہے قرآن، لیکن وہ ہمیں سمجھانے کے لیے، اگر اس واقعہ کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے تو وہ واقعہ پھر اس میں نہیں ہے. وہ ملکاؤں کے ذکر اور جنوں کے اور بھوتوں کے اور بلاؤں کے اور عفریتوں کے وہ کہانیاں جو لوگوں نے تفسیروں میں ڈالی ہوئی ہیں، جیسے تفسیر مظہری میں ہیں وہ کہانیاں، ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے کیونکہ ان کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے یہ آیت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر گئے ہیں، یہ جواب غلط ہے. دوسرا، اس جواب میں جو وہ دلیل دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ آخر وہ لوگ بھی تو تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے، تو اللہ نے ان سے تو کوئی وعدہ کرنا تھا نا، ٹھیک ہے نا جی. اور یہ اس دلیل میں وزن ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، ایسے لوگ جو دنیا سے گزر گئے ہیں جنہوں نے آپ کو کبھی دیکھا ہی نہیں، تو پھر ان کا حساب کیسے ہوگا؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے جواب میں یہ آیت آئی ہے اور اس دلیل میں وزن ہے. لیکن اس میں جو اہم بات ہے، اہم ترین بات جو ہمارے لیے ہے، وہ یہ ہے آمنا باللہ، ہم اللہ پر کیسے ایمان لائے ہیں؟ قرآن پڑھ کے لائے ہیں نا، اپنے رسول کے ذریعے لائے ہیں. والیوم الآخر، آخرت پر ہم کیسے ایمان لائے ہیں؟ ایمان بالغیب ہے ہمارا نا، کسی نے ہمیں بتایا ہے، ہم یہ ایمان لے کے تو نہیں پیدا ہوئے تھے، رسول نے بتایا. وعمل صالحاً، صالح عمل کی تعریف جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی اور شاہ ولی اللہ اور اپنے جو احیاء العلوم والے ہیں امام غزالی، تینوں کی متفق علیہ ڈیفینیشن جو ہے عمل صالح کی، وہ یہ ہے کہ اس میں صلح ہے، اس میں اصلاح ہے، اس میں صلاحیت کے مطابق بہترین عمل ہے، اور یہ وہ عمل ہے جو سنت سے ثابت ہے، جس کی جڑ جو ہے کہیں نہ کہیں سنت میں اور رسولوں کی سنت میں، صالحین کی سنتوں میں وہ جڑ جو ہے وہ موجود ہے. یعنی جیسے آج کل ہم یہ کہیں کہ ہم ریسرچ کرتے ہیں، ہم مائکروسکوپ میں دیکھتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی بھی مائکروسکوپ میں نہیں دیکھا. ہاں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ ایک عالم کی برتری ایک عابد پر ایسی ہے جیسی میری تم پر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک عالم کی برتری ان عبادت کرنے والوں پر ایسی ہے جیسی میری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تم لوگوں پر ہے. اتنا بڑا فرق ہے عالم کا. تو یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جب مائکروسکوپ کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم بدعت کر رہے ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی مائکروسکوپ میں نہیں دیکھا، انہوں نے عالم کی برتری بیان کر دی ہے قیامت تک، ٹھیک ہے جی. تو یہ تینوں باتیں جو ہیں، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، عمل صالح، یہ سنت کے بغیر ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے اس کے اندر رسول پر ایمان اس کے اندر موجود ہے. سچی بات بتانے والا نبی، سچی خبر دینے والا، اس پر ایمان اس کے اندر، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے لوگ تھے، چاہے ان کے بعد کے لوگ تھے، جس نے اپنے پاس جو اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہے، اس نے جو بات بتائی اس پر ایمان لایا، وہ اس کے اوپر فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور قیامت تک یہ بات سچ ہے. جس نے اچھی بات آ کے بتائی، جس نے قرآن پڑھایا، جس نے حقیقت بتائی، جس نے حق بات کی، اس کی بات سن لی، اس کی بات مان لی، قیامت تک فلاح ہی فلاح ہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ٹھیک ہے جی. یہ پہلا اعتراض تھا کہ یہ آیت جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے کے لیے ہے اور اس کے بعد کے زمانے کے لیے نہیں ہے، اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا. دوسرا اعتراض اس پہ یہ ہے کہ جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیغمبر آیا ہے، نعوذ باللہ، وہ جو ہے وہ اس آیت سے جسٹیفائی ہوتا ہے کہ ہر ایک پیغمبر جب آتا ہے تو وہ یہ تین باتیں پڑھاتا ہے، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی پیغمبر آئیں گے اور وہ بھی یہی تین باتیں پڑھائیں گے. اور یہ ہے کہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اس کی تو بات یہ ہے کہ اس کی دلیل تو قرآن کے اندر ہی ہے کہ محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، وہ پیچھے کسی کو نہیں چھوڑ کے جا رہا. ہاں مطلب کہ اور یہ ہے کہ یہ خاتم النبیین ہے، ٹھیک ہے نا جی. یہ بات قرآن، یہ تو قرآن کے اندر دلیل ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بعثت پانے والا پیغمبر، یعنی اللہ کی طرف سے جس کو وحی آئے، اور وہ پیغمبر جو ہے وہ پھر لوگوں کو اللہ کا صحیفہ اور اللہ کا کلام پڑھ کے سنائے، یہ سلسلہ قطع ہو چکا ہے قرآن کے مطابق، ٹھیک ہے. تو یہ حال، لیکن یہ میں آپ کو آپ کی اویئرنیس کے لیے بتا رہی ہوں کہ یہ اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں جو یہ بلیو کرتے ہیں، جن کا یہ ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وحی کا سلسلہ جاری ہے اور بعثت جو ہے وہ ہو رہی ہے اور نبی مبعوث ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا اعتراض, دوسرا اعتراض بہت بودا ہے, مطلب آپ بڑے آرام سے اس کا جواب دے سکتے ہیں. تیسرا اعتراض اس پر یہ ہے کہ یہ ایک تو یہ تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے لوگ ہیں, وہ پہلے لوگ جنہوں نے ان کو دیکھا ہی نہیں تھا تو ان کے لیے یہ آیت ہے. تیسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے لوگ ہیں قیامت تک, جن کو ضروری نہیں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائیں, نبی نبوت پہ وہ ایمان لائیں, لیکن جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے. تو اس کا بھی بالکل وہی اعتراض ہے, جواب ہے جو میں نے پہلے والے کا آپ کو دیا تھا کہ اگر کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے, اگر توحید پرست ہے کوئی, اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے غلط کام کیا تو مجھے سزا ملے گی اور میں نے نیکی کی تو مجھے جزا ملے گی, اور جو اس عمل صالح کرتا ہے کہ وہ اصلاح کرے اور وہ اچھائی کرے اور وہ بھلائی کرے اور وہ اپنی صلاحیت کے مطابق بہترین عمل کرے اور وہ ڈنڈی نہ مارے, تو ایسا انسان جو ہے جو نبی کی سنت پر پوری طرح عمل پیرا ہو, ٹھیک ہے جی, تو اس کو اس کا نبی پہ پورا ایمان ہے, اس نے یہ ساری اچھی باتیں ویسے ہی نہیں اپنائی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ منکر حدیث جو ہیں اور منکر رسول جو ہیں وہ بڑے بڑے کام کرتے ہیں دنیا میں, بڑے بڑے کارنامے کرتے ہیں, بڑے بڑے ہسپتال بناتے ہیں, بڑے بڑے یتیم خانے بناتے ہیں, وہ تو انہوں نے تو دنیا کی تو شکل ہی بدل دی ہے انہوں نے, تو اگر وہ منکر حدیث ہیں یا منکر رسول ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہنمی ہیں؟ یہ بڑی ایکسٹریم سٹیٹمنٹ ہے. اگر میں اپنے عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پورا اتباع کر رہی ہوں تو میں منکر رسول یا منکر حدیث نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے نا جی. منہ کی باتیں اور ان پہ چلنا اور ان کو آگے پہنچانا اور ان سے سبق لینا ایک الگ بات ہے.